Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ta'ala ala Resulühün Nebiyyil Kerim. Amma ba'd, fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesira. Sadakallahu mevlana'l azim. جب ساتھی ماشاء اللہ تشریف لاتے ہیں تو بہت طبیعت خوش ہوتی ہے کہ ساتھی آئے, اور جب جانے لگتے ہیں تو طبیعت بڑا بوجھ پڑتا ہے کہ جا رہے ہیں. اب کئی ساتھی ایسے ہیں جو ان مواقع پر آئے یہاں, جب بے شمار چیزیں مس ہو گئی, کبھی آئے کبھی نہ آئے, کبھی آئے آ کے ایک رات ٹھہرے چلے گئے. یہاں ایک مستقل کورس ہوتا ہے, تربیتی کورس, صبح دوپہر شام, کبھی کوئی بات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں, کبھی کوئی بات, وہ باتیں ساری پھر ہر کوئی سمیٹ نہیں سکتا. آپ کو یاد ہے کہ ہر سال اللہ کے فضل جب سالانہ اجتماع ہوتا ہے, ہم کچھ ساتھیوں کو یہاں دعوت دیتے ہیں, وہ بات چیت سناتے ہیں اپنے حال احوال. سمجھے کل آپ نے سنی بات چیت سری لنکا کی جماعت کے ساتھیوں کی, رضا قریش کی, اور باقی ساتھی جو سری لنکا سے آئے تھے, ان سب کو ماشاء اللہ کھڑا کیا. آپ نے پہچان لیا سب کو؟ سارے ملے ان سے؟ نہیں, ان سے ملنا, ان کا اکرام کرنا, بڑی دور سے آئے اور محض جماعت کی خاطر, محض اس محبت کی خاطر, اس خلوص کی خاطر, ان لمحات کی خاطر, ان گھڑیوں کی خاطر, اس مقام کی خاطر یہاں تشریف لائے, اور کوئی مقصد نہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے حضرت نے جس جماعت کا کام شروع فرمایا ہے, شروع شروع کے دن تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی میں قبول فرمایا, اس وقت لفٹین تھا جب میں حلقے میں آیا تھا, اور اللہ کے فضل سے کئی سال میں اپنا واقعہ حلقے میں آنے کا سناتا رہا. وہ انتہائی عبرت آموز واقعہ ہے, اور کن کن حالات سے ہم گزرے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کرم کیا, کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت کی جوتیاں نصیب فرمائی, اور پھر میرے مولا نے قبول فرمایا. جتنے بھی فوجی حلقے میں آئے سارے اللہ کے میرے شاگرد, در شاگرد در شاگرد, سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے, نیوی کو کیا, ایئر فورس, نیوی خیر کچھ لوگ پہلے حلقے میں آ چکے تھے, ایئر فورس ساری کی ساری ہماری شاگرد در شاگرد, اللہ کا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان. اسی اسنا میں ہم لوگ پی او ڈبلیو ہو گئے, اس پاکستان چلے گئے, مشرقی پاکستان کے پورے حالات ہیں, پورے واقعات ہیں, پوری کیفیات ہیں. تو چھوٹا سا قرآن شریف تھا میرے پاس, وہ میں نے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا تھا, وردی کے اندر میں نے ایک ہار سا بنایا تھا, اس کے ساتھ قرآن شریف لٹکا کے رکھا. اور جن حالات سے ہم گزرے, بہت سخت حالات, جنگی حالات, اور ایک ہوتا جب بندہ لڑائی کرتا ہے, جنگ میں جاتا ہے, دشمن سامنے سے آیا ہے, دشمن کے ساتھ حملہ ہوا, ایک یہ نہیں پتا کہ اینٹ اٹھاؤ تو دشمن, وہاں سارا مشرق پاکستان دشمن بنا تھا. ہم لوگ کورس کر رہے تھے, اسی اثناء میں یکدم جانا پڑا ہم. تو قرآن شریف کے ساتھ میں درائر سلوک حس کی کتاب اور سمائے موتا, اس وقت حالات برزشی چھپی نہیں تھی, اسرار الحرمین, یہ تینوں کتابیں میں نے ساتھ میں بغل کے اندر رکھتا تھا, وردی پہنی ہے, بیلٹ باندھی ہے, تو اپنی وردی کے اندر میں ان کتابوں کو ساتھ رکھتا تھا, کیونکہ کسی اور جگہ پہ رکھ نہیں سکتے تھے, یہاں ہیں کل یہاں ہیں, موو کرتے تھے, وردی پہنتے تھے, سیل کپڑے میں نہیں پہنے جاتے. تو اللہ کے دو سال اور چار ماہ ہم نے ہندوستان کی مہمانی کاٹی, وہاں پی او ڈبلیو رہے, اللہ تعالیٰ نے وہ عرصہ قبول فرمایا, اور بے شمار ہیرے جواہرات موتی اللہ تعالیٰ نے حلقے میں لائے. اور ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے, میرے پاس خطوط پڑے ہیں, کبھی اللہ کرے کوئی لکھاری اچھا سا آئے, وہ سارے ان خطوط کو ترتیب دے. ہر شاہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ تصوف سلوک ہے, یہ ذکر فکر کی دولت ہے, نعمت ہے, کسی لکھائی کی محتاج, کسی کتاب کی محتاج نہیں, سینے کی چیز ہے, سینے میں سینے آئے گی. کو ہم سے لے سارا قبر نہ لے تو ہم مر, جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, مرنے کے بعد ہماری قبر سے لے گا مشاہ کی در. تو وہ تو بالکل قائل نہیں کسی تحریر کے. میں بڑی مشکل سے حضرت تحریریں کراتا ہوں جب باہر جاتا ہوں, تو الحمدللہ وہ بھی بڑی نایاب تحریریں ہیں, انشاءاللہ کبھی وہ بھی چھپ جائیں گی زمانے میں, بہت نایاب چیزیں. تو خیر حضرت کے خطوط کی میں بات کر رہا تھا, اکثر خطوں میں لکھتے تھے حضرت کے میں تو پتھر سنگریزے اکٹھے کر رہا ہوں, میں تو سنگریزے اکٹھے کر رہا ہوں, ان میں کوئی ہیرا موتی لال جواہر کو نکل آئے گا جو سب کو لے کے تر جائے گا. یہ خطوط میرے پاس پڑے ہیں اللہ کے. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. تصویر کس نے نہیں پڑھنی, تصویر جیب میں ڈال لیں اور بعد غور سے سنیں. اب جب ہم پی او ڈبلیو ہو گئے اللہ کے فضل سے, ہم نے مہمانی شروع کی ہندوستان کی, تو وہاں بے شمار ساتھی حلقے میں آئے. ہمارا کیمپ تھا فوجی افسروں کا, پہلے ایک کونے میں تھا, ان کو شک گزرا کہ فوجی افسر ہیں, یہ کونے سے نیچے سرنگ کھود کے بھاگ جائیں گے. چنانچہ وہ اپنی طرف سے ٹیکنیکل چال چلی انہوں نے کہ ہم کو سینٹر کے اندر لے آئے افسروں کو, کہ افسر خطرناک قبیل ہوتی ہے, کہ کوئی نہ کوئی شلتری چھوڑ دیں گے. تو وہ کیمپ جوانوں کا, چاروں طرف جوانوں کے کیمپ تھے, ہم لوگ سینٹر میں تھے. تو اللہ کے فضل ہوا, کرم ہوا, میرے مولا کا احسان ہوا. دیکھو بزرگ دوست, اللہ تعالیٰ قرآن شریف شاہ ہوتے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کوئی بھی نیکی ہوئے چھوٹی سے چھوٹی ہوئے یا بڑی سے بڑی ہوئے, اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھی جا رہی ہوتی. بہن ہی کوئی گناہ ہو چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو, اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا جا رہا ہوتا, چھپا ہوا نہیں ہوتا. گناہ کے اوپر مہلت ملتی ہے, اوف تو مشو مغرور شد ہل میں خدا دیر گیرت سخت گیرت مرترا. کہاں شاہ صاحب مولانا مفتی شاہ سوار صاحب کہاں ہیں؟ قریب آئے نا, مہربانی فرمایا, کل ٹوٹرا جانا آپ نے, آ جائیں. کہاں علامہ صاحب؟ مرے رام صاحب آ جاؤ نا, آ جاؤ. ہمارے پاس اس وقت آئے گا, چلا بھی نہیں جاتا. آگے ہو جائیں, آگے حضرت سے ملے, حضرت سے ملے. تو میں عرض کر رہا خدمت میں کہ کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی, اور گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی زیادہ مہلت عطا فرماتے ہیں ہمیشہ. اس مہلت کو وہ ناجائز سمجھ کے سمجھتا ہے کہ خیر ہے میرے لیے جائے, وہ مہلت اس کے لیے باعث پکڑ پائی جاتی. مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانے کا, ایک شخص تھا نوجوان, اس کی چوری پکڑی گئی, چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ریڈ ہینڈڈ. تو حضرت نے حد قائم فرمائی ہاتھ کاٹنے کی, وہ روئے دھوئے, پہلے اجازت ملتی ہے بائیں ہاتھ کاٹا جاتا ہے, پھر جب نہیں باندھتا ہے دوسرا کاٹا جاتا ہے اس طرح. تو وہ بڑی قسمیں کھائے قرآن کی, اللہ تعالیٰ کی, حضرت میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں نے پہلی دفعہ کیا ہے, مجھے آپ معاف فرمائیں. حضرت بار بار فرمائیں نہیں, تو پہلی دفعہ تو نے نہیں کیا, تو آدھی چور. وہ کہ حضرت میرے پاس آدھی چور نہیں ہوں, میں بچہ ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, خطا ہو گئی ہے. بچہ میں اتنا نہیں تھا جو مشہوم ہو, بڑا تھا. وہ روئے, بڑی اس نے منت سماجت بڑی. حضرت بار بار یہ شاہ میں تو آدھی چور ہے, تو آدھی چور ہے, تو آدھی چور ہے. وہ کہ نہیں حضرت میں تو پہلے تو کیا ہے, خدا رہا مجھے معاف فرما دے, میں آئندہ توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں آپ. انہوں نے کہا معافی یہ کہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا. یہ بڑی لمبی بات ہے, کینیڈا امریکہ میں ہر جگہ میں نے گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے دوبارہ سے نہیں پیدا, چلو چھ مہینے بعد سال بعد دوبارہ پیدا ہو. یا اللہ آپ نے پیدا فرمایا, خطا ہو گئی, چلو چوری ہو گئی, اللہ تعالیٰ معاف فرمایا, غلطی ہو گئی, تو ہاتھ کاٹنے کی جگہ مڑ کے دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا, یہ دوبارہ اگائے گا کچھ مدت بعد. اور ہاتھ بھی وہ جسے طہارت صفائی ستھرائی ہر شے حکم ہے کہ کاٹ دی جائے, فقط ہوا دیے ہاتھ کاٹ دیے جائے, قطع کر دیے جائے. یا اللہ دوبارہ تو ہونے کا نہیں ہے, چلو اس نے استغفار پڑھی ہے, توبہ کی ہے, حج کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے, تو ہاتھ دوبارہ پیدا ہو گیا, دوبارہ نہیں پیدا ہونے کا, ہو سکتا نہیں دوبارہ. تو میں نے کینیڈا امریکہ سب ساتھی سے پوچھا, میں نے کہا کہ ذرا سوچو کہ کیوں ہاتھ کاٹا جائے, اس کی معافی باقی ہر کا قتل کی معافی دیت ہے, جب دیت اس نے ادا کی تھی بچت ہو گئی, اس کی دیت بھی کوئی نہیں, ہاتھ کاٹ دیے. تو سب ساتھیوں کو میں نے گزارش کی اسی ہاتھ کاٹنے کے حکم ہے کہ وہ وجود کا حصہ ہی نہیں رہتا, وہ وجود میں رہے گا تو وجود سارے کو برباد کر کے رہ جائے گا, کینسر کی شکل ہے, اسی حکم مل کے کاٹ دیجیے تاکہ باقی وجود اس کا بچ جائے, ورنہ باقی سارے وجود کے لیے بیٹھے گا, کینسر کی شکل. جس طرح پھوڑا نکلا ہے کینسر کا, اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کینسر پورے وجود میں پھیل نہ جائے. تو جو چور شخص ہوتا ہے اللہ معاف کرے جب تو اس کا ہاتھ کاٹا نہ جائے, وہ اپنی حرکت سے کبھی باز آ سکتا نہیں ہے, اس لیے اس کو قطع کرنے ہوگا تاکہ آئندہ کے لیے بچ جائے. اوروں کے لیے عبرت, باقی چیز سب شامل حال ہیں, کوئی شک نہیں, مگر اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ چوری کی بنا پر وجود کا حصہ ہی نہیں رہتا, وجود حصہ رہتا تو پورے وجود کو تباہ کرتا ہے. خیر, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار فرمایا تو آدھی چور ہے, وہ بڑے روئے دوئے کہ میں حضرت مجھ سے غلطی ہے, نہیں تو آدھی چور. اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, وہ جو طریقہ ہوتا ہے تیل گرم کر کے لگا دیا گیا, اور اس کا تیسرے چوتھے دن جب وہ کچھ ٹھیک ہوا آ گیا. حاجی انور صاحب, آپ ہی کا انتظار تھا, ایک وہ حاجی انور صاحب ہیں, ایک آپ ہے, آپ حاجی انور صاحب. اوف, تو آ گیا, کہتے ہیں حضرت وہی تو بند ہو چکی ہے. ہاں وہی بند, آپ کس طرح سے فرماتے تھے کہ وہ آدھی چور؟ میں واقعی آدھی چور تھا. آپ نے کس بنا پر یہ بات ہے؟ وہی تو نہیں آیا, وہی نہیں آیا. آپ جو بار بار شام آئے آدھی چور, میں تو واقعی کئی میں نے چوریاں کر رکھی تھی, میں آپ سے بڑا ملنے سمجھا کہ میری جان چھوٹ جائے, بچت ہو جائے, میں دل سے واقعی توبہ نکالی تھی, مگر آپ میری بات نہیں مانی اور آپ نے ہاتھ میں کاٹ کر رکھ دیا. تو حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ایسے ہے کہ میرے مولا کی ذات اقدس پہلی غلطی پر کبھی نہیں پکڑتے, شروع میں کبھی بھی کسی کو نہیں پکڑتے, ہمیشہ مولا دیتے ہیں, ہمیشہ. جس وقت وہ حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے پکڑاتے. تو وہاں شعر لکھا تھا یہ, تو مشو مغرور بر حلم خدا, اللہ تعالیٰ کے حلم پر تیرے میں غرور رہتا کہ اکڑ پیدا ہوتی گی, خیر ہے جو خیر ہے, میں جو مرضی کراں. دیر گیر سخت گیر, اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں مگر دیر سے ذرا پکڑتے ہیں, پکڑتے بڑا سخت. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہماری بچت فرمائے اور ہم سب کے ایوب پر اللہ تعالیٰ کی پردہ ڈالے, ورنہ معاملہ بڑا ناز. خیر, میں عرض کر رہا خدمت میں, ششرت جاہیہ منیری رحمۃ اللہ یہ بات لکھی ہے کہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں چھپا رکھی, تین چیزوں میں چھپا رکھی. اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب گناہوں میں چھپا رکھا ہے, کسی گناہ پر پکڑ لیں, کسی گناہ کو چھوٹا عارضی معمولی بے وقت نہیں سمجھنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اپنے گلے میں پٹا خود لگا لے ڈالے, اپنی آنکھوں کے پردہ خود ڈالے, اپنے کانوں میں پردہ خود ڈالے, اپنی زبان پہ پلاس خود رکھے, چتھے اس کو, جھوٹ کا عادی ہے تو جھوٹ سے بچے. تو دوسری چیز, اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم اور رحمت نیکیوں میں چھپا رکھی ہے, کسی نیکی پر راضی ہو جائے, اس لیے کسی نیکی کو بھی, وضو میں مسواک ہے, نماز میں قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, کسی کو عام نہ سمجھے. خیر خیر نہیں, دیکھی جا رہی, کوئی نیکی ضائع نہیں کبھی جاتی اور کوئی گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان رجسٹرڈ نہیں جاتا, پورا رجسٹرڈ ہوتا ہے. اور تیسری بات, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بندوں میں چھپا رکھا ہے, کسی کے ماتھے پہ مور نہیں ماری, اس لیے ہر بندے کا اکرام کرنا چاہیے, عزت سے پیش آنا چاہیے, کو پتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام رکھتا ہو, نہیں سمجھے, یہ خیال رکھنا چاہیے. تو میں عرض کر کے واقعات اور شروع ہو گئے. تو ہندوستان میں جب ہم پی او ڈبلیو تھے, قید میں تھے, تو کئی ہیرے جواہرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے, چمکدار موتی عطا فرمائے. فوجی افسر تو سارے لیفٹینٹ کپتان, میں اکثر میرے خالد صاحب ماشاء اللہ یہ سیکنڈ لیفٹینٹ تھے, نوجوان, ان میں سے کسی نے داڑھی نہیں رکھی تھی, اب ان کو بندہ پہچان نہیں سکتا کہ ریٹائرڈ کرنل صاحب ہیں ماشاء اللہ. پھر واپس جب تشہیر ہے تو پورے خاندان کو انہوں نے ہلکے میں لیا. یہ تو فوجی افسر ماشاء اللہ ہمارے ساتھ صبح شام اللہ اللہ کرتے تھے. بہت مختصر سی بات یہ ہے بزرگوں دوستو کہ دو سال چار ماہ میں کسی ایک دن کسی ایک ساتھی کی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی. اللہ کا اشراق, چاش, ابابین, قرآن شریف کا پڑھنا اور کیا کیفیت تھی وہ آپ کو مجھے کہنا خالد خود ہی بتاتے ہیں. تھوڑا سا مختصر سا نقشہ کھینچ دیں. اور جوانوں میں جو فوجی جوان تھے چاروں طرف, ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی. سب سے پہلے الیاس صاحب جو بات چیت کر رہے تھے نا آپ سے, خفا تھے بڑے میرے پاس آنے سے, اللہ تعالیٰ نے ان کا درد سن لیا ہے, میری طبیعت کچھ بہتر ہوگی. میں نے مہر کی نوافل ابابین کی بڑی مدت پر بیٹھ کے پڑھے, کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا. وہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, طبیعت سنبھل گئی الحمد للہ. تو یہ الیاس صاحب تھے اور انہوں نے اتنے پٹے رکھے ہوئے تھے اور کٹر بریلوی, ایک ہوتا بریلوی ایک ہوتا کٹر بریلوی, ایک کٹر بریلوی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا, میری مامی پر احسان فرمایا, فضل فرمایا. پھر یہ ماشاء اللہ ان کو ہم نے مؤذن کے طور پر کسی بہانے بلایا, کہ کسی بہانے مجھے بلائیں, تو یہ احمد اللہ خان صاحب قرآن شریف لے کر آئے. میں بتایا نا کٹر بریلوی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ان پر, فضل فرمایا. آہستہ آہستہ ان کی کیفیت بدلنی شروع ہوئی, ان کے انشافات کھل گئے, ان کے میں نے مراقبات نہیں کرائے جان بوجھ کے, بڑی دیر بعد کرائے. یہ بٹ بٹ ہر چیز دیکھتے تھے ماشاء اللہ. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھ سے ناراض لگتے ہیں. میں ناراض کس بات پہ ہوں, میں دل جو ہے بتاتا ہے. پھر میں آہستہ آہستہ دو تین ماہ گزر گئے, پھر آہستہ آہستہ بتلایا. پھر انہوں نے قرآن شریف میں سے پڑھنا شروع کیا, تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, کرم فرمایا. جب یہ واپس کیمپ میں گئے تو ساتھ کیمپ والوں میں ہم نے صورت اختیار کی, کسی بندے اور کو بلایا, ان کو بھیجا. انہوں نے جا کے وہاں ماشاء اللہ پودے لگانے شروع کیے. پھر دوسرے کیمپ میں بھیجا, پھر وہاں رشید جیلانی صاحب ماشاء اللہ حلقے میں آئے. پھر وہ کیمپ بھی اللہ اللہ شروع کرنا ہو گیا. پھر تیسرا کیمپ بھی اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے سے ہر روز کا ہمارا یہ معمول تھا کہ مغرب سے عشاء تک ہم اپنا معمول کرتے تھے, عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ اس کیمپ والا ذکر کرتے تھے, اس آدھا گھنٹہ اس یہ کیمپ والے ذکر کرتے تھے, آدھا گھنٹہ یہ کیمپ والے ذکر کرتے تھے. تینوں طرف الحمدللہ ذکر شروع ہو گیا اللہ کے فضل. تو یہ بڑے خوش نصیب دن تھے. ابھی بھی مجھے کئی افسر پرانے ملتے ہیں, کہتے ہیں مجھے دن گزرے تھے نا عادت, وہ دوبارہ نہیں پھر. میں کہا وہ تو قسمت کے ساتھ ملنے کے ہیں, بار بار کہاں ملتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے تھوڑے سے خالد صاحب سے تھوڑا تعارف آپ کا ہو جائے, ان کے چہرہ بھی دیکھ لیجیے, ان کی گفتگو تھوڑی سن لیجیے. خالد جی ذرا مختصر تھا, لمبا نہیں. تو ان کے بعد جیلانی صاحب کی باری آئے گی. جیلانی صاحب سے میں گزارش, جیلانی صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ رشی جیلانی صاحب, اس کے بعد آپ کی باری ہے. آپ نے ہر سال بات چیت سنی ہے, تو سننے کی والی بات چیت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, بس ہم سب کے حال پر رہیں. تو
نام دو من صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد باللہ من الشیطان واتبع سبیل من اناب الیہ صدق اللہ العلی العظیم. حضرت نے قید کا ذکر شروع کیا تو مجھے اپنے پریشانی لگی کہ مجھے کھڑا کریں گے. حضرت کے حکم کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ کچھ چیزیں یاد کر کے, کیونکہ میں اتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں ابھی تو خیال چھوڑ دیا. ادھر آ کے پھر کام میں اتنا کام لگ جاتا ہے کہ اس طرح دھیان ہی نہیں جاتا, لیکن ذہن میں پریشانی لگ جاتی ہے شکی نماز کے بعد, ابھی پتہ نہیں کس وقت باری آ جائے گی. حضرت نے جیسے فرمایا کہ قید کے حالات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھولتے ہی نہیں ہیں, ہر وقت ذہن میں سامنے رہتے ہیں. وہ سوا دو سال کیسے گزارے ہیں میرے بارے میں کچھ لوگ ابھی بہت سارے نئے بھی آئے ہیں جس میں نماز رات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دوں. میرا تعلق والد صاحب میرے تبلیغی جماعت کے تھے, اور انہوں نے بھی کافی دیر کے بعد جماعت میں شامل ہوئے. کراچی کی جماعت کے امیر تھے, 13 سال مکی مسجد میں ہی رہے وہ. وہاں پہ ہم لاہور کے رہنے والے تھے, لاہور میں رہے فیملی, وہ اکیلے مکی مسجد میں رہتے تھے. وہاں پہ 13 سال ہو رہے کراچی کی جماعت کے امیر تھے. باہر بھی انہوں نے چلے لگائے چلے, ملک میں بھی, ایران بھی گئے, انگلینڈ بھی گئے. لیکن میں کبھی کہتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, بچوں کو کہتے تھے, لیکن میں اللہ معاف فرمائے میں نے ان کے کہنے میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی, کبھی بے وضو بھی پڑھ لیتا تھا. بہن بھائیوں کا بھی یہی حال تھا, سر پہ بالغ نہ ہو تو وہ کوئی سیدھے راستے پہ نہیں رہتا ہے, کوئی نماز کی پابندی نہیں تھی. والدہ نماز پڑھتی تھی لیکن باقی ہم بہن بھائی نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح ایف اے پاس کیا, کبھی ایک سال بھی جو مس بھی کیا, پڑھائی میں بھی کوئی ایسا ناکام تھا. کھیل میں اچھا کھیلتا تھا, ایتھلیٹکس میں حصہ لیتا تھا. اللہ کی شان فوج میں سلیکٹ ہو گیا میں. کافی دیر اپلائی کرتا رہا میں, پتلا بہت پتلا تھا میں, وزن میرا کم تھا. 4 سال تک میں 65 سے لے کے 68 تک اپلائی کرتا رہا, ہر دفعہ مجھے انڈر ویٹ کر کے نکال دیتے تھے کہ وزن کم ہے, وزن بڑھا کے ہیں. جب بالکل میں اوور ایج ہونے والا ہو گیا اور مجھے کوئی امید نہیں تھی, میرے ساتھ آس پاس والے دوست سارے چلے گئے, کوئی ایئر فورس میں, کوئی آرمی میں, شوق مجھے بہت تھا. اور آخری دفعہ پھر مجھے کسی نے کہا جی آپ باڈی بلڈنگ کریں, ویٹ بڑھ جائے گا کھانے پینے سے. میں نے ایک ساتھ ایک کلب تھا چھوٹا سا, وہاں ورزش شروع کر دی تو میرا پیٹ 12-13 پاؤنڈ بڑھ گیا 3-4 مہینے میں. اگلے کورس میں اپلائی کیا تو میں 13 دن اوور ایج تھا, مجھے انہوں نے بہرحال اپلیکیشن میں ایکسیپٹ کر لی اور اس میں میں سلیکٹ ہو گیا, چلا گیا پی ایم میں. پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوا, کھاریاں میں پوسٹنگ ہوئی. تو کھاریاں کی یونٹ جو تھی وہ ایسٹ پاکستان جانے والی تھی. مجھے پی ایم اے میں ایک میئر صاحب تھے, وہ میرے ساتھ ہی گھر کے نزدیک ہی رہتے تھے, وہ وہاں پلٹون کمانڈر رہے تھے. تو مجھے ملے تو انہوں نے پوسٹنگ جب گئی بن کے تو انہوں نے کہا میں کسی کو کہوں گا تو تمہیں ایسٹ پاکستان میں بھجوا دیں. وہ ایسٹ پاکستان اس زمانے میں وہ لوگ جاتے تھے جو وہاں پہ 100 روپیہ زونل الاؤنس ملتا تھا اور وہاں پہ آرام تھا, کوئی اتنا فوجی ایکسرسائز وغیرہ یا دوسرا تیسرا کام نہیں تھا. لوگ پکنک پہ وغیرہ کے لیے جاتے تھے کہ شور سلٹ میں اور چٹاگانگ میں دائیں بائیں سیر وغیرہ ہوتی. تو میری پوسٹنگ بھی 55 ہل رجمنٹ کھاریا میں تھی, اس نے 3 ماہ کے بعد چلے جانا تھا ایسٹ پاکستان, اس میں پوسٹنگ میری آ گئی. یونٹ چلی گئی ایسٹ پاکستان لیکن ہمیں چھوڑ گئے کہ آپ نے بیسک کورس نہیں کیا ہوا, ہمیں دوسری یونٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے یونٹ چلی گئی. بیسک کورس کیا مارچ میں, کورس ختم ہوا مارچ میں, وہاں پہ حالات خراب ہو گئے مشرقی پاکستان میں. کورس کے فوراً بعد 7 دن کے بعد ختم ہو, 7 دن کی چھٹی ملی. چھٹی میں انہوں نے کہا جی کہ آپ یونٹ جوائن کریں. ہم 4 افسر تھے, اسی طرح کراچی کے, کراچی میں والد صاحب تھے. مجھے تو حالات کا پتہ بھی نہیں تھا, سیکنڈ ٹائم کو کیا پتا تھا کیا حالات ہیں کیا نہیں. وہ کافی پریشان تھے, آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ بڑا بیٹا ہوں میں ان کا, تو جا رہا ہے اس پاکستان. رات کی 2 بجے فلائٹ تھی سول کپڑوں میں, وہ فلائٹس بھی چھپا کے بھیجتے تھے یہ سول کپڑوں میں, ویپن وغیرہ بھی بستر میں بند کر کے. بہرحال میں 7 اپریل کو وہاں پہ یونٹ میں پہنچا. وہاں پہ جس نے آپ نے فرمایا کہ 7-8 مہینے وہ لڑائی کا زمانہ تھا, کوئی پتہ نہیں تھا کہ دشمن کدھر ہے, درخت کے پیچھے بھی دشمن ہے, سڑک کے اوپر بھی دشمن ہے, کوئی پتہ نہیں بنگالی کدھر سے کس کون مارے گا یا کیا کرے گا. موسم بھی وہاں پہ اس طرح کا ہوتا ہے. ساتھ انڈیا کے وہ انڈیا والے بھی شرارتیں کر رہے تھے. اسی طرح 8-9 ماہ گزر گئے لڑائی میں, اور لڑائی کا جو آخر 16 دسمبر کو سرنڈر ہوا جو جیسے بھی, تو 10 دن ہم قید میں رہے وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں کھلنا میں. وہاں پہ ایک جوٹ کی پٹسن کی جوٹس کی فیکٹری تھی بہت بڑی, اس کے ریسٹ ہاؤس میں انہوں نے رکھا. تو 10 دن کے بعد انہوں نے ٹرین سے پھر ہمیں بین گاؤں ایک اسٹیشن تھا کلکتہ کے پاس, اس طرف سے ٹرین پہ قید سے انڈیا منتقل کیا. 28 دسمبر کو ہم گیا میں بہار میں گیا جو جگہ ہے وہاں پہ ایک کیمپ میں ہمیں بھیجا انہوں نے 28 دسمبر کو. وہاں پہ پہنچتے ہی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا سرنڈر کے بعد, جو اس پاکستان میں حالات ہیں میں مختصر بتا رہا ہوں. وہاں پہ اتنی قتل و غارت, اتنا خون بہا, میں نے 47 کا زمانہ تو نہیں دیکھا لیکن جنہوں نے وہ دیکھا تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ خون وہاں پہ بہا. وہ انتہائی ظلم اور تشدد, 47 میں تو اتنے ہتھیار نہیں تھے لیکن 71 ادھر جو تھے ہر قسم کی رائفل, سٹین گن, مشین گن تھی. لوگ اتنے مطلب خون بہا, اتنا ہوا ظلم کہ انتہا نہیں ہے, بدکاری کی بھی انتہا نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی فوجیوں نے بھی کی, سول والوں نے بھی کی. بہرحال کیمپ میں ہم 28 دسمبر کو پہنچے. وہاں پر گیا میں جس طرح نے فرمایا کہ کیمپ میں پہنچتے ہی ہمارے افسروں نے اسی طرح جو گانے کو شوقین تھا اس نے گانا گانا شروع کر دیا. تاش کے پتے کسی نے رکھائے تھے چوکا کے, تاش والوں نے تاش کھیلنی شروع کر دی. ہر قسم کی خرافات اس کیمپ میں پہنچتے ہی ایک کرنل صاحب تھے کرنل یوسف زئی, انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ فوراً نسوار اور سگریٹ منگا لیے. 7 جنوری کو حضرت تشریف لائے کیمپ میں ہمارے، 7 جنوری کا دن تھا، صبح جب ہم اٹھے ہیں تو حضرت نے سفید شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، آرمی والی باسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ تو میں تو ابھی بعض اوقات ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ میں نے تو ان کو جواری میں دیکھا ہے، کہ حضرت کو دیکھنے سے ابھی بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت جو ان کی کیفیت تھی۔ تو اگلے دن، پہلے دن ہم نے ان کے پیچھے نماز میں نے نہیں پڑھی، پڑھ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو اگلے دن میجر کیپٹن طارق تھے ایک، وہ سیالکوٹ کے تھے، تو اس نے پتہ کیا ان کا جو یہ موری صاحب نہیں ہے، تو میر صاحب ہیں سیالکوٹ کے رہنے والے، وہ گیا انہوں نے ان سے بات چیت کی۔ تو اگلے دن ہمیں بھی لے گیا ساتھ کمرے میں، ہم 4 افسر تھے کہ نماز پڑھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں۔ اور اگلے دن جا کے ہم نے نماز ان کے ساتھ پڑھی، نماز تھی، سردی تھی، جنوری کا مہینہ تھا، رات کو سردی کی وجہ سے پیشاب کی عادت ہوتی تھی، تو زیادہ تر سردی میں پچھلے ٹائم سحری کے وقت پیشاب انسان کو اٹھنا پڑتا ہے۔ ہم اٹھے 2-3 دفعہ رات کو، 3 بجے 2:30 بجے، تو دیکھا حضرت برآمدے میں جان واز بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تجدید کی لمبی نماز پڑھتے تھے کافی دیر تک۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ کمرے میں آتے ہی انہوں نے مسجد بنائی، مسجد ان کے آنے سے پہلے بنائی تھی، تو وہ ہمیں نہیں پتا تھا، قادیانی افسر تھا وہ، سب سے پہلے اس نے نماز شروع کی، تو سب سے پہلے ادھر انہوں نے نماز شروع، اسی مسجد میں پھر حضرت نے نماز شروع کی۔ تو اس میں یہ ذکر کرتے تھے، اتنے زور کا ذکر کرتے تھے کہ باہر سارے کیمپ والے کہتے تھے یہ بنسری جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ کوئی جن کو بلاتے ہیں، کہ اس کی دھمک سے جو ہے نا ہمارے کمرے کی کنڈی جو ہے وہ تھرتھراتی تھی، اتنے زور کا ذکر کرتے تھے، اتنے زور کی آواز آتی تھی باہر۔ سردی کے دن تھے، کھڑکی بھی بند، دروازہ بھی بند، لیکن اکیلے جو تھے۔ پھر ان کے ساتھ میجر رشید تھے، ایک کیپٹن جعفری تھے، ایک میجر کیپٹن معین تھے، وہ تین ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، لیکن حضرت کی آواز بہت نمایاں ہوتی تھی۔ چوتھے دن ہم بھی ذکر پہ چلے گئے، طارق نے بتایا کس طرح ذکر کرتے ہیں، میں بھی چلا گیا۔ پہلے دن حضرت نے فرمایا کہ اس طرح ذکر کے بارے میں، جس طرح فرمایا دلائل سلوک کتاب تھی وہ ساتھ لے آئے، ہمیں تھوڑی سی پڑھ کے سنائی صبح کے، تاش کھیل رہے تھے ہم، 10 بجے آئے پاس 4 بجے پہ بیٹھ کے، انہوں نے دلائل سلوک میں سے تھوڑا پڑھا، ہمیں سمجھ کر کیا آنی تھی، لیکن ان کے وجود کی برکت سے جو اندر سینے کی دولت تھی اس کی وجہ سے اثر ہمارے اوپر فوراً ہو گیا۔ میں نے اسی وقت داڑھی کی نیت کر لی، میرے ساتھ 3 افسر اور تھے، انہوں نے اسی وقت داڑھی کر لی، اس کے بعد ہم نے شیو نہیں، سی او نے ہمیں بڑا ڈانٹا، بعد میری قید کی رپورٹ بھی خراب کی، باہر رپورٹ بھی خراب کی، کہ تم والد کیا منہ، میں نے کہا والد کی بھی داڑھی ہے، وہ اور زیادہ غصے میں آ گئی ہے، تم کیا کہہ رہے ہیں کہ والد کی بھی داڑھی ہے۔ تو اس طرح ہم تقریباً، ایک وقت ایسا آیا کہ 45-95 افسر تھے وہاں پہ، 3-4 قادیانی تھے، 5-6 افسر تھے، تقریباً سارا کیمپ حضرت کے پیچھے نماز پڑھتا تھا وہاں پہ، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اذکار، اتنے قوت سے ہم ذکر کرتے ہیں، جیسے لحاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے سردی میں باہر نکلتے تو کپڑے ایسے ہوتے تھے جیسے کسی نے بالٹی میں بھگو کے نکالے ہوئے ہیں، گناہوں کا پتہ تھا اپنا جو کچھ کیے ہوئے ہیں، پوری قوت سے اور اتنی قوت سے ذکر کرتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کتنا ہی اللہ پاک نے کرم فرمایا، اور اس میں پسینہ جب باہر نکلتے تھے، روٹی کا ٹائم ہوتا تھا عشاء مغرب کے بعد، باقی ہم کھانا کھا رہا تھا، ہماری حالت دیکھ کے وہ ہنستے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا۔ اسی طرح کیمپ میں کچھ عرصہ گزرا تو ہم نے پھر شیخ مکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا تھا، ان کو خطوط لکھے، سب ساتھیوں نے فرمایا کہ کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے، خط جو بھی لکھے وہ آپ مجھے دکھا کے لکھیں۔ کئی ساتھیوں نے کافی لمبے لمبے خطوط لکھے، اس میں بہت سارے ساتھی تھے جنہوں نے خطوط لکھے، میں نے بھی چھوٹا سا خط لکھا، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں حضرت کو کیا دکھاؤں، میں کیا کرتا رہا ہوں، میں کیا کروں، میں نے چھوٹا سا خط لکھا اس میں، اور بغیر دکھائے میں نے بھیج دیا۔ الحمد للہ، خط کا جواب جب آتا تھا حضرت کا، تو جس قسم کی طبیعت انسان کی ہوتی تھی، جیسے لکھتا آدمی جو لکھتا ہے اس کی طبیعت سب یہاں ہو جاتی خط میں، کہ وہ کس طبیعت کا ہے، زیادہ بولنے والا ہے، زیادہ کھانے والا ہے، کیا تھا، کس قسم کا آدمی ہے، جلد بازی ہے، کیسی، اسی طرح کا جواب، اسی طرح کا شعر اوپر خط میں لکھا تھا، اسی کا جواب اسی کے مطابق دیتے تھے۔ میرے خط کا جواب مختصر صرف 2 لائن میں آیا، انہوں نے بیٹا آپ کا خط ملا، پڑھتے وقت بھی آنکھوں سے آنسو روا جا رہی ہیں، وقت تحریر بھی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اگر آپ میری جماعت میں نہ آتے تو آپ ڈیش ڈیش ڈالا ہوا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، جیسے نے فرمایا کہ کیمپ میں پھر الیاس صاحب آ گئے، الیاس صاحب کا جیسے انہوں نے بتایا کہ میجر رشید تھے ایک ساتھ حضرت کے، ساتھ اسی سینیورٹی کے تھے، ایک اور سینئر تھے، ان کے ساتھ حضرت کو ساتھ رکھتے تھے، ان کے اتنے تیز ان کے شفاعت ہے کہ انتہا بھی مطلب بے شمار، اس میں بہت دیر لگ جائے گی، یہاں تک کہ وہ شیخ مکرم رحمۃ اللہ کی زیارت ان کو ہوتی تھی اور آنکھیں کھلی رکھ کے وہ بتاتے تھے کہ ان کے جسم کے آدھے بال سفید ہیں آدھے کالے ہیں۔ حضرت بعد ان کو تفریح ہوا، ہم نے جب آ کے یہاں پہ دیکھا تو رحمۃ اللہ علیہ کے اسی طرح آدھے جسم کے بال کالے تھے، آدھے سفید تھے ان کی بیماری کی وجہ سے، اسی طرح اتنا تیز ان کے شفاعت تھے ان کے۔ تو وہ حضرت کے ساتھ باسکٹ بال بھی کھیلا کرتے تھے. اس طرح کن یوسف زئی تھے, پٹھان تھے, ان کو بھی بڑی طلب تھی. جی وہ پہلے کافی ریٹائر ہونے والے تھے. پاکستان میں, پورے پاکستان میں مختلف گدیاں اس چیز کی تلاش میں پھرے ہوئے تھے کہ اللہ والے کوئی ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے. وہ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے نسوار کے شوقین تھے, سگریٹ کے شوقین تھے, یہ چیزیں منگوا لیں. جب ان کی نظر حضرت پہ پڑی تو ان کے پاس آ گئے, ان کے پاس بیگ آپ کے پاس کوئی چیز ہے. پٹھان دے بیگ آپ کے پاس, تمہارے پاس کوئی چیز ہے, مطلب آپ کے سینے میں کوئی چیز ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ, مجھے نہیں پتا کیا بات چیت, بہرحال سگریٹ اور یہ چھوڑنے پڑیں گے. دونوں چیزیں انہوں نے پھینک دی اسی وقت. اور ذکر شروع کے اتنے زور کا ذکر کرتے تھے کہ ہم 10 آدمی 12 آدمی بھی ان کے مقابلے میں ذکر نہیں کر سکتے. بہت شدید تیز ذکر کرتے تھے. اور ان کے اللہ پاک نے ان کے کہ ان کے شفاعت بھی کھل گئے, تیز ان کے شفاعت ہیں ان کے. آواز پیچھے آ رہی ہے؟ تیز ان کے شفاعت ہیں ان کے کنہ یوسف زئی صاحب کے. تو ہمیں جب مدن مراقبات شروع کیے, حدیت ماہیت اقربیت کرائی, اللہ پاک نے کرم فرمایا, حضرت کی جوتیوں کے تفائل ہمیں آگے منازل 3 مہینے میں 4 مہینے میں, جنوری فروری نے ذکر شروع کیا تھا, جولائی میں ہم سب کو مسجد نبی تک لے گئے. وہ کہنا یوسف صحیح جو تھے وہ, اس کو بھی ان کے شفاعت تھے, لیکن وہ ہمیں تو علم بھی نہیں تھا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو ایک دن وہ ہمیں, مجھے اور کرن امجد تھے اور ایک کرن طارق, ہمیں کہتا بھائی تم لوگ جب مسجد نبی میں فرماتے ہیں چلو تو تمہاری روح مجھ سے پہلے کیوں چلی جاتی ہے؟ ارے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہمیں کیا پتہ یہ کیا چیز ہے. ہمیں تو ایک چیز ادنِ فتبائی ہے اس طرح ذکر کر رہے ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اس کو اس چیز کا حسد تھا کہ یہ لوگ مجھ سے پہلے, ان کے روح جو ہے اندر کیسے چلی جاتی ہے, مجھ سے پہلے آگے کیسے چلی جاتی ہے. اس بات پہ ان کو تھوڑا سا حسد بھی آیا, اور انہوں نے ساتھ کچھ ایسے کلمات کہنے شروع کر دیے کہ جو انسان کو کبھی کہنے نہیں چاہیے آخری وقت تک, کہ میں نے جنت حاصل کر لیا, ابھی درجات بلند کر رہے ہیں. اللہ پاک کو ان کی چیز پسند نہیں آئی. اللہ پاک نے اخیر میں ایسا ہوا کہ ان سے وہ چیز چھین لی گئی کیمپ کے اندر ہی. حتیٰ کہ ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے براہ راست شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. انہوں نے فرمایا کہ بیگ صاحب کو میجر سمجھ کے ان کی عزت نہ کرنا. بیگ صاحب میجر معمولی آدمی نہیں ہیں. جو جس سے بیگ ناراض ہے اسے میں ناراض ہوں, جس سے میں ناراض ہوں اسے اللہ کا رسول نظارہ, اسے اللہ ناراض ہے. ان کو بیگ صاحب کو میجر سمجھ کی عزت نہ کرنا, جس طرح وہ کہیں گے اسی طرح کرنا. لیکن ان کے ذہن میں چیز بیٹھ چکی تھی. اسی طرح اللہ پاک نے اسے وہ چیز کیمپ میں چھین لی, اسی طرح کڑا پہن کے, اسی طرح اس نے وہ پہلے والی حرکتیں شروع کر دیں, داڑھی چھوٹی کر دی. یہ اتنا نازک راستہ ہے کہ اس میں شیخ کے قدموں پہ پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے. ذرا سی بات ذہن میں آئی نہیں, اس نے قرار پکڑا نہیں, اور اس چیز کا فوراً خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ اپنے ہم نے آنکھوں سے دیکھا, ایک نہیں وہاں پہ کئی واقعات ایسے ہوئے. اس کے بعد کیمپ میں ذکر کرتے کرتے 2.25 سال گزر گئے. حضرت نے بہترین کتابیں ریکمینڈ کی, ہم نے کتابیں خریدیں جو آج بھی ہمارے پاس سرمایہ گھر میں. وہ کتابیں بھی پاکستان میں ملنی شروع ہوئی ہیں, پہلے نہیں ملتی تھیں. 15 سال پہلے تفسیر مدری, تفسیر نبی, اور اس طرح مظہر حق, اور اچھی کتابیں جو تھیں وہ ہمیں خرید کے دیں. ہم نے وہاں پہ مطالعہ کیا, حضرت سے پڑھا. میں نے قرآن مجید بھی نہیں پڑھا ہوا تھا, میں نے قرآن مجید کیمپ میں پڑھا, حضرت سے بھی پڑھا 15 سپارے, اس سے پہلے کسی اور افسر سے پڑھا, پھر ان سے میں نے پڑھا. لیکن اس کے بعد اسی طرح کرتے کرتے واپسی کا سلسلہ شروع ہوا 2.25 سال کے بعد. پہلی ٹرین فروری میں آئی, پھر مارچ میں آئی. الحمدللہ اللہ پاک نے سعادت بخشی. دل میں خواہش بھی تھی ہماری ٹرین حضرت کے ساتھ 1 اپریل کو ہم وہاں سے چلے, 3 اپریل کو لاہور اترے, اور 4 اپریل کو میں گھر سے گیا تھا. پورے 3 سال کے بعد 3 اپریل کو میں واپس گھر آئے حضرت کے ساتھ. راستے میں حضرت نے نمازیں بھی ساتھ پڑھی کیمپ میں. جو سب سے قیمتی چیز انسان کی ماں ہوتی ہے وہ میں نے قید کے دوران کھو دی. کیمپ میں تھا, مجھے کھاتا آتا تھا کبھی کبھی, والدہ بیمار تھی. میرے بدقسمتی سے جو لسٹ گئی قیدیوں کی, اس میں لسٹ میں نام بھی نہیں تھا. تو وہ سمجھے مطلب مسنگ بلیف کلڈ کر تھا کہ شاید زندہ نہیں ہے. میرا خط ملا 6 ماہ کے بعد. وہ پہلے ہارٹ کی مریضہ تھی, تو وہ اور بھی زیادہ بیمار ہو گئی. ان کا خط مئی میں, 1 مئی 1974 کو, جس 73 کو خط آیا ایک بہن کا. تو آخر میں اس نے خط میں کوئی ذکر نہیں کیا, آخر میں ماں کی طرف سے بے شمار دعائیں. مجھے شک پڑ گیا. حضرت کو اللہ پاک کی طرف سے جانے والا پتہ چل گیا. نے باقی ساتھیوں کو بتا دیا کہ ان کی والدہ انتقال کر چکی ہیں, مجھے نہیں بتایا. میں نے دوبارہ خط لکھا, پھر ستمبر میں اس کا جواب آیا کہ جی والدہ میری 1 مئی کو جو ہے وفات پا چکی تھی. جب واپس آئے تو والدہ میری زندہ نہیں تھی. بہرحال جب میں آیا کیمپ سے واپس آئے, तो घर के हालात में बताया ना, मैं सबसे बड़ा था, वालद साहब कराची में थे, दोनों बहन भाई, भाई छोटे जहाँ में, बहन भी पढ़ रही थी। वालद साहब को मैंने खत लिखा कि जी यहाँ पे दो टिकट हमें मिले हैं फ्री रेलवे के, आप ना आए, मैं आपको मिलने के लिए कराची आता हूँ। तो मैं उनको मिलने के लिए गया, तो मिला, वहाँ पे हमसे बातचीत की। अब मुझे उस वक्त, तो उससे पहले तो वालदैन को तंग ही करते रहे, पता ही नहीं था वालदैन क्या चीज़ होती है और क्या हमको एहतराम करना चाहिए। वालदा को भी तंग ही करते रहे उनको। मैंने जाते साथ ही तकरीर शुरू कर दी, मैंने कहा जी आप तबलीगी जमात में लगे हुए, असल रास्ता तो ये है। वो मेरी शक्ल की तरफ देखेंगे, गया कैसे तो आया कैसे क्या ये बातें कर रहे हैं। मैंने काफ़ी देर उनके साथ बहस मुबादा किया, आखिर में वो मान के, अच्छा मैं छुट्टी लेके आऊँगा तो फिर मैं आपके साथ चलूँगा। उस दौरान में हमारा मनारे का वो दौरा शुरू हो जाता है 40 दिन का। वो छुट्टी लेके आए, मैं उस वक्त री असम्बली के उकाड़ा में था, उनसे मैंने कहा भी, कहते मैं कराची जाना है, फिर आऊँगा तो जाऊँ। मैं उनको कराची स्टेशन पर बिठा के खुद मैं मनारे के लिए खारियाँ पहुँचा, तो खारियाँ टेलीफोन आ गया, उस वक्त मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो क्या आपको वालद का इंतकाल हो गया। मैं कल तो मैंने उनको ट्रेन में बिठाया, और आज मैं मान ही ना कि मेरे वालद साहब का इंतकाल हुआ है। फिर दोबारा रिंग करके कन्फर्म किया, उनका जो उन्हीं का इंतकाल हुआ है। 24 घंटे से ज़्यादा गुजर कर कराची पहुँचे, उन्होंने मक्की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई, इमामत की दुआ मांगते हुए ईशा की, उसी में वो कलेप्स हो गए, शुगर के मरीज थे। तो रात के 12 बजे उनका इंतकाल हो गया। अभी अंदाज़ा लगा है, वालदा पहले फौत हो गई, वालद फौत हो गए हैं, नौकरी का पता नहीं रहती कि नहीं, री असम्बली के बहन भाई पढ़ रहे हैं, कोई सरमाया नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ सर में हिफाजत थी कि मेरा ताल्लुक ऐसी हस्तियों के साथ है कि कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल कदम जरा भी परेशानी नहीं थी। मेरी फूफी मुझे गले मिल के रोए, खाला मिले मिल के रोए कि ये रोता नहीं, इसको रुलाओ। मुझे परेशानी कोई नहीं थी, ज़रा सी भी परेशानी नहीं थी, इतना सुकून था कि मैं बता नहीं सकता। उसी हालत में मतलब मनारा में दूसरे तीसरे दिन मनारा पहुँचा, वहाँ पर हजरत से रहमतुल्लाह अलैह से बात की, उन्होंने थोड़ी देर से खामोश बैठ रहे, कहते हैं आपके वालिद नजात में हैं। तो उसके बाद मनारा जब जाना था, तो उससे पहले हजरत से दो कोऑर्डिनेट किया गया कि सारे साथी इकट्ठे हो गए। हम 6 अप्रैल को गए थे, काफ़ी सारे 12-13 साथी थे, हजरत की खिदमत में गए। कैद में इतना इश्तियाक था कि हजरत को जाके देखेंगे किस तरह के। जब उनको आके वहाँ पे देखा, पहुँचे हजरत के पास छकड़ाला में, तो हैरान परेशान, इतनी सादा तबीयत के, धोती बांधी हुई, सर पर रुमाल था, सफ़ेद खद्दर का पतला सा कुर्ता पहना हुआ था, खुद अपने हाथों से पानी और जग लेके आए, हमें मस्जिद में बिठाया, कच्ची मस्जिद थी बिल्कुल, उसमें हमने नमाज पढ़ी। तो उसके बाद एक खत और भी कैंप का मुझे याद आ गया, अभी एक दफ़ा खत आया कैंप में, अगर का रहमतुल्लाह के बेग साहब के नाम पे, तो हमने जो खत आते थे बेग साहब पढ़ा देते थे, वो खत हमें इन्होंने पढ़ाया, लेकिन उसमें से एक तहरीर इन्होंने बीच में से काटी हुई थी एक लाइन, हमें नहीं पता था क्या। बाद में वो पता चला कि उसमें उन्होंने फरमाया था कि बेग साहब मामूली आदमी नहीं है, इनको आगे चल के कुतुब मदार का मनसद मिलेगा। वो इन्होंने हमसे छुपाने के लिए कि शैतान हम जाना करेंगे, उस वक्त की बात है, सन 71 की, उस वक्त हमने ये फरमाया था कि बेग साहब को कुतुब मदार के लिए पेश किया जाएगा या इनको ये मनसब मिलेगा। इस वक्त बाद आपने दिखा दिया था। तो इस तरह कैद में, तो फिर उसके बाद 10 साल अल्लाह पाक ने, नकारा आदमी बेकार आदमी, लेकिन 10 साल अल्लाह पाक ने दिए हज़रत रहमतुल्लाह की सोहबत में। इतनी कैफियत थी कि जून का महीना था जब आए हैं वापस, मई अप्रैल का महीना, करते करते री असम्बली कैंप से फारग हुए तो जून का महीना आ गया था। एक हफ्ता नहीं गुजरता था कि लाहौर से हम बस में बैठते थे, किसी ना किसी को मैं पकड़ लेता था, किसी दोस्त को या किसी दोस्त के वालिद को, भाई दोनों मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मैं ले कर आया। जो भी आता था हज़रत के चेहरे को देखता था, उसके बाद गुमसुम हो जाता था, ना घर तक वो बात ही नहीं करता था। इस तरह ये दोनों भाई आए, ये भी दोनों परेशान, दोनों बिल्कुल खामोश घर जाके, बस जाते ही इन्होंने मतलब कोई इसमें लेन देन की बातचीत नहीं की, उसी तरह दाढ़ी रख ली, उसी तरह जमात में शामिल हो गए। अल्लाह पाक ने करम फरमाया, 10 साल तक इस तरह मुख्तलिफ बेशुमार हज़रत की शफकत फरमाई। फरमाते हैं कुएं से जिक्र करें, यहाँ पर कुछ साथियों को गलतफहमी लगती है कि कुएं से मुराद ये कुएं से ज़र्ब मारना नहीं है। हम 6 या 7 साथी थे, हज़रत रहमतुल्लाह साथ बैठे होते थे, मेजर रफीक था, मैं था, मेजर रशीद था, 2 और थे। हम इतनी तेज़ कुएं से साथ कर रहे थे बैठ के देखकर, उसके बाद वो इसके बावजूद वो फरमाया करते थे और कुएं से और कुएं से, 20-25 मिनट तक हम ज़र्ब में मारते थे, पसीने पसीने हो जाते, लेकिन उसके बावजूद वो साथ बैठ के फरमाते थे और कुएं से और कुएं से। वो मेजर रफीक जो थे वो काफ़ी दूर सवात में या किधर पोस्टिंग थी, 4 साल वो हाज़र नहीं हो सके खिदमत में, उनका पता नहीं रुकावट ऐसी थी, मैं आता था पिंडी से फिर मैं वापस चला जाता था, کیا رکاوٹ تھی؟ اس نے فرمایا کہ آج ایک معمول میں ساری کمی دور ہو گئی. اس معمول کے بعد مغرب کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 4 سال کی کمی آپ کی میں نے دور کر اللہ کے فضل سے دور کر دی. ہم سب قید کے ساتھیوں پہ انہوں نے شفقت فرمائی. خصوصی اجتماع ایک ہوا, اس میں ہم سب کو انہوں نے ساتھ ایک لائن میں بٹھایا. حضرت نے شفقت فرمائی تھی قید میں, ہمیں اوپر تک چلا دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جتنی کسی کی روح میں قوت ہے, حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جتنی کسی کی روح قوت میں اوپر چلتا جائے. یہ مراقبہ کرانے کے بعد ذکر ختم ہوا تو وہ بھی اس زمانے جیسے حضرت نے فرمایا اس زمانے میں ہر کسی کو صاحب کشف کو جستجو ہوتی تھی کہ پوچھا پتہ کرے کہ میں کدھر ہوں, میں کدھر ہوں. ہم بھی سارے ایک دوسرے سے, مفتی صاحب سے, کوئی قاری عاشق الٰہی صاحب سے, کوئی کسی اور سے بتائیں میں کدھر ہوں, میں کدھر ہوں. وہ ساروں کی نشاندہی کرتے جاتے تھے, فلانا ادھر ہے, فلانا ادھر ہے, فلانے کی روح ادھر تک پہنچی ہے. تو اس طرح کی کیفیات جو ہے اس زمانے میں ہم نے دیکھی. وہ 10 سال حضرت کی خدمت میں رہے. ساتھ ایک اور چھوٹا سا واقعہ نے جیسے فرمایا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی جلالی طبیعت سے حضرت بھی ساتھ ہے. انہوں نے جمعہ کی اذان دی, جمعہ ہم نے چگڑالا میں پڑھا. حضرت رحمۃ اللہ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں تقریر میں بیان کیا, وہ مجھے یاد تو نہیں ہے, لیکن نماز میں انہوں نے آخری سورہ احقاف کی جو آیات ہیں فن تعلق وہ آیات پڑھی ہیں. لیکن جب وہ رکوع میں گئے تو سخت روئے, جیسا بچہ کوئی ماں کے مار کھانے سے روتا بلک بلک. سجدے میں گئے تو اس سے بھی زیادہ روئے, بہت لمبا سجدہ کیا اور بہت بلک بلک روئے. نماز کے بعد فرمایا کہ سخت ڈانٹ پڑی ہے, مجھ سے کوئی بیعت بھی ہوگی. ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا انہوں نے کہا تھا, تقریر میں کیا ہوا, لیکن انہوں نے سمجھایا مجھے اللہ کی طرف سے منجانا ملا, سخت ڈانٹ پڑی ہے, مجھ سے کوئی خطا ہوگی. اس طرح کی کیفیات تھی اس زمانے میں حضرت کی صحبت میں. لیکن اس طرح میں ایک دفعہ آئی ایس بی میں تھا جی ٹی او, تو ایک دفعہ 5 افسروں کو میں ساتھ لے کے آیا ادھر ملنے کے لیے. تو جب یہاں پہنچے وہ سارے اسی طرح کے تھے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے, بالکل ہی ماڈرن قسم کے افسر تھے. ساتھ میں ان کو لے کے آیا, رات کو یہاں پہنچے, رات گزاری, صبح 10-11 بجے اجازت لے کے واپس چلے. تو وہ راستے میں بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی, گھر پہنچ کے بھی کوئی بات نہیں. 3 دن تک 5 افسروں نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی, سر سے ٹوپی نہیں اتارتے تھے. نماز میں میرے ساتھ جاتے تھے, ان میں سے ایک نیا نیا شادی شدہ تھا, اس کی بیوی میرے گھر آ گئی. میری بیوی کہتی ہے کہ یہ میرے چھوڑ تو نہیں رہے گا, یہ بول ہی نہیں رہا, اس کو کیا کیا, کدھر لے گیا تھا بھائی اس کو, 3 دن ہو گئے یہ بول ہی نہیں رہا. ایک اور افسر تھا, وہ 3 مہینے کے بعد تک اس نے مجھے بتایا, اس کو نہیں بتایا, میرا رفتہ تھا, میرا پرانا کلاس والا بھی تھا. اس نے 3 مہینے کے بعد کہ 3 مہینے ہو گئے مجھے سینے میں ابھی تک وہ ٹھنڈس محسوس ہو رہی, جس میں ہاتھ پھیرا تھا. حضرت نے ان تینوں کو رخصت کرتے وقت سر پہ اور سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا, وہ کہتے ہیں ابھی تک میں سینے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں اس ہاتھ کی. اور مجھے وہ زمانہ صحابہ اکرام کا لگتا ہے کہ جس طرح ان کا دور ہوتا تھا, کس طرح وہ نبی کے سامنے بیٹھتے تھے, یہ اسی طرح کا دور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ اصل میں میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ وطب سویلا من نام علی, بات ساری یہ ہے کہ ہمیں حضرت فرماتے رہتے ہیں, سارے الیاس صاحب بھی سارے ساتھی کہتے ہیں, کل سری لنکا کے ساتھی نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات ساری ماننے کی ہے, اتباع کی ہے, شیخ کے پیچھے چلنے کی ہے. ہمارا یہاں پہ چونکہ میری ذمہ داری ہے کھانے کے اوپر بھی, اوور آل دیکھنے والے کی بھی ہے, تو بڑا افسوس ہوتا ہے ساتھیوں کا, نئے کیا پرانے کیا. ہم بات چیت سنتے بھی ہیں لیکن عمل میں بڑے کمزور ہیں, ہمارا عمل بہت ہی کمزور ہے. سنتے ہیں لیکن حضرت کے جو بات ایک دفعہ کہہ دی اس کی خلاف ورزی بھی کریں گے تو آپ خود سمجھ لیں اس کا انجام کیا ہوگا. یہ مسجد ہم نے حضرت بار بار کہہ دیں, حکم دے دیں کہ یہاں دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے, پھر جو کرے گا وہ تو بالکل مارا جائے گا. حضرت اشاروں کو نہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہاں اتقاف کی نیت سے بیٹھے, اور اس کے اتقاف کی نیت کے بغیر کھانا کھانا جائز نہیں, بات چیت کرنی. یہاں لوگ یہاں موبائل پہ بات چیت کرتے ہیں. معمول میں بیان میں صبح اتنی اچھی کیفیت حضرت کی, اور اس وقت تو موبائل نے سارا ربط توڑ دیا. تو یہاں پہ کس مطلب یہ خیال ہمیں سب کو کرنا چاہیے کہ یہ مسجد کا حصہ ہے. جو لوگ یہاں پہ رہنے ہیں ان کو ہم سال میں پورے 360 دن اپنی مرضی کرتے ہیں, 6 دن ہمارے پاس ٹوٹل ہیں. اس میں بھی ہمیں اپنی زبان کو, پیٹ کو, ہاتھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اس لیے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ یہاں پہ ابھی 4-5 دن باقی ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, اپنے خواہشات کو کنٹرول کریں. اتنے پہلے یہاں پہ کوئی کھانے صرف کھانا ملتا تھا, باہر کچھ نہیں تھا. ابھی تو پھل والا بھی بیٹھ گیا, وہ کولڈ ڈرنکس لے کے بیٹھ گیا ہے. یہاں پہ شہد اور برفی اور پتہ نہیں کیا کچھ مل رہا ہے. ساتھی یہاں سے نکلتے ہیں اتنا ٹائم یہاں پہ نہیں لگا رہے جتنا وہاں پہ بیٹھ کے گپ مارتے ہیں. ابھی ہم اس کام کے لیے یہاں پہ نہیں آئے, 10 منٹ حضرت کی زیارت کی یا بات چیت ہونی, اس کے بعد جا کے اپنا سایہ کچھ باہر ضائع کر دیتے ہیں. کل بھی انہوں نے سری لنکا کے ساتھ نے بتایا تھا کہ میں خاموش اس لیے رہتا ہوں کہ میں جو کوئی حاصل کرنا مقصد ہوا ہے, تو سارے ساتھیوں کا مقصد ہی ہونا ہے. سب سے بڑی جو ہم یہاں پہ मोबाइल अच्छी चीज़ है, मैंने तो रखा ही नहीं, ना ऑन करना आता ना सुनना आता है ना, रखा भी नहीं हुआ। कल मैं जिमनन बात आ गई, कल वाशरूम में गया तो मेरे साथ वाले वाशरूम में कुछ साथी थे, पुराने साथी थे, उसकी घंटी बजी, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, अल्लाह का नाम लेके हम सब खरीद अल्लाह का शुक्र है। हजरत ने यह फरमाया, हजरत ने मैंने ये तरबियत नहीं दी, वाशरूम में आप सतर खोल के जाते हैं, कुरान कहते हैं जो हमें मुझे इलम है वो तो बाहर रुक जाते हैं, आप दुआ पढ़ के जाते हैं, उसमें कलाम करने की इजाज़त ही नहीं है, आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, हजरत की बातें वाशरूम में बैठ के कर रहे हैं। अभी वो पुराना साथी था जो हजरत के साथ कह रहा था, ये फरमाया नहीं फरमाया, तो नया साथी तो इस तरह की बात नहीं कर सकता। तो अभी अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मामूलत किस किस्म के हैं, हमने क्या सीखा है और क्या तरबियत की हासिल की है। तो इसलिए मेरे सारे साथियों से गुजारिश है कि इस बात को पल्ले बांधने, इतनी दूर आए हैं, पैसे खर्च के आए हैं, घर से दूर हैं, यहाँ पर मोबाइल पर दो चीज़ें हमारे लिए, मोबाइल जेब में रखा था, एक माल और एक औलाद, यहाँ भी बच्चों से बात करते हैं, यहाँ कोई माली काम के लिए बात करना, तीसरी बात होती नहीं है। मस्जिद में तो ये दोनों काम करने की इजाज़त भी नहीं है, बाहर भी करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दिल उधर ही लगा हुआ है, सीधी सी बात है। अगर दिल यहाँ पे है तो फिर बंदा बाहर भी बात ये नहीं करता, वो मतलब कभी ज़रूरी बात है तो कर ले, वरना आपका दिल तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे उलमा हज़रात बैठे हुए हैं, उनकी सुबत में बैठे हैं, उनसे नमाज़ें दुरुस्त कराएँ, यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, हजरत तो नहीं देखते कि नमाज़ें उनकी कोई, हमें तो कैद में तरबियत दी हजरत, अलहम्दुलिल्लाह नमाज़ों की, तहारत की, वज़ू की, हर चीज़ सीखने से आती है, खुद बहुत किताब पढ़ के नहीं समझ आती। बहुत सारे साथी हैं नमाज में ऐसी चीज़ें हैं जो कि नमाज हो तो जाती है लेकिन नमाज मकरूह हो जाती है, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त सुनाएं, उलमा के पास बैठें, नमाज सुनाएं, उनसे वज़ू का तरीका, तहारत का तरीका पूछें, उनसे ये चीज़ें सीखें ताकि यहाँ आने का कुछ फ़ायदा हो। सुबह शाम अदद जिक्र कराते हैं, तवज्जो मिल रही है, लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ आपकी तहारत और नमाज, अगर ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं तो बाकी मामला दुरुस्त कैसे होंगे। फिर शेख रक्त भी शेख जो सारी सुनते हैं, हम कहते हैं जो बड़ा तल्लक है, अगर रब भी शेख है, शेख से तल्लक है, तो सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आपके दिल में आएगी। अल्लाह की अतात, रसूल की अतात नहीं है तो शेख से रब झूठा है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप इत्तबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर रहे और अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहे, उस पर 100% नहीं चल रहे, तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या करेंगे। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ से निकलेंगे तो फिर हम यहाँ पर बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, दुनिया हम पर गालिब है, बीवी बच्चे हम पर गालिब हैं, तो हम बाहर जाएँगे तो हमारी कैफियत क्या होगी। मैं तो अपनी कैफियत बताता हूँ कि मैं जब आया हूँ तो मैंने कोई घर बात नहीं की, मैं जहन में आता ही नहीं। कल भाई ने ज़बरदस्ती 3 दिन के बाद कही, उनको ये बताते थे कि खैरियत से पहुँच गए, उसने मुला के तो मुझे पकड़ा दिया भाई से, मैं इस्लाम की, और मैंने कहा मुझे सब खैरियत है, अल्लाह हाफिज़। बस तो आप जब ये इनसे बातचीत करेंगे, इनसे करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपके दिल पर वही चीज़ छाई हुई है। और ये हकीकत भी है कि 360 दिन जो चीज़ आप करते रहते हैं वो इतनी जल्दी निकलती नहीं है। हम यहाँ पर उसको निकालने के लिए आए हैं, शेख से तलक अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें, जो 3 दिन रह गए हैं उसमें पूरी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हजरत के पास गुजारें, वहाँ पे तलावत करें, कुलमा हजरात के पास बैठें, उनसे दीन को समझें, सीखें, हजरत के पास उनको ना तकलीफ दें, वो तो अपने फ़र्ज़ अदा करें, अपना सुबह शाम तवज्जो दे रहे हैं, बयान करें उनका। हजरत रहमतुल्लाह के पास एकदम बैठा हुआ था मनारे में, हजरत से ये चीज़ सीखी थी कि जो सर को उठा देते नमाज के लिए चलें, जिक्र के लिए मस्जिद में चलें, हम सर नीचे करके बैठ रहते थे, वो मुझे भी एक दो दफ़ा ऐसे कंधे पे हाथ कहते चले मस्जिद में, तो आखिर हज़रत अब्दुल ने फरमाया कि मेरे पास बैठना भी जिक्र है, मस्जिद में जो जिक्र है वहाँ पे जो नमाज़ है मेरे पास बैठना भी जिक्र है। फिर हम नहीं उठते थे वहाँ से, बिल्कुल उनके पास बैठ रहे थे, उनके पास बैठना भी जिक्र है। तस्वीर जब मना फरमाते हैं, एक दफ़ा मना फरमा दिया तो फिर तस्वीर क्यों पढ़ते हैं आप। इनके पास बैठना जब जिक्र है, इनसे आपके सारे बातन की सलाह हो रही है, तो जिक्र तस्वीर से तो आप अपने लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं। तस्वीर बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए शेख के सामने बैठ के, जब उनका बयान हो रहा है बिल्कुल तवज्जो उनकी तरफ होनी चाहिए, कलब का ख्याल करना चाहिए, चेहरे की तरफ देखना चाहिए, नीचे निगाह भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको इस्तकामत नसीब फरमाए, हजरत बेग साहब शाह साहब को सेहत तंदुरुस्ती मदरात अता फरमाए, सब साथी इनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनको हमारे सरों को कायम दायम रखें।
माशा बातचीत सुनी और दिल का दर्द सुना, इनका दुख सुना। ये जो मोबाइल है, इस साथियों को ऑन करना तो आता है मगर ऑफ करना नहीं आता, कि सुबह साथी से बेचारा बड़ी कोशिश करे आला ऑफ हो जाए, उसको ऑफ करना नहीं आता। ये ऐसी बिदत पैदा हो गई है कि स्वीपर ने भी रखा है, माली ने भी रखा है, दूध बेचने वाले ने भी रखा है, मांगने वाले ने भी रखा है, वो बताता मैं फलाम महल्ले पहुँचूंगा, अब तो फलाम महल्ले में आ जाए। ऐसी बिदत पैदा हो गई है, कोई घर शायद इससे बचाओ, बड़े शायद बच्चे होते छोटे अल्लाह माँ के पैदा होते उंगली मारनी शुरू कर देते। छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची मैंने देखी है, उसका बाप मोबाइल काम करता है तो उसने दे दिया, تو چھوٹی بچی معصوم ہے 3-4 ماہ کی, تو وہ انگلی سے نا بٹن لا حول ولا قوۃ. اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا وہ ابلیس ہے, انہو لکم عدو کھلم کھلا دشمن ہے, کھلم کھلا دشمن ہے. اب دشمن کی پہچان نہیں ہے تو پھر وہ حملہ کرے گا, اچک لے گا. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان عبادت کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, ہر شے کرے, ثمرات اچک لے, ثمرات میں حصہ ڈال لیتا ہے تاکہ اس کے پڑ پلے کچھ نہ پڑے. یہ اس نے کہا تھا کہ میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, احمد جہاں سے مرضی ہے مر جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ پتہ دار نہیں کرے گی, وہ سر وہ پتہ دار نہیں چل سکے. یہ فائدے کی چیز بھی ہے, نقصان کی چیز بھی ہے. تو جیسے بتایا خالد صاحب نے ماشاء اللہ, وہ ضرورت ہو یا ضروری کو بات ہو کرنے کی تو مسجد کی حدود سے باہر نکل کے اس شیطانی آلے سے تھوڑی سی پرہیز کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا کہ اس کو ہم نے چھٹی دی ہے ابلیس کو کہ تو چڑھ جا اپنے پیادے لے کر اپنی آواز کے ساتھ, ان کی آوازوں میں بھی شامل ہو جا اور ان کے مال میں بھی شامل ہو جا, ان کی اولاد میں بھی شامل ہو جا, مال میں بھی اولاد میں بھی اور آواز میں بھی شامل ہو جا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ واستفزز من استطعت منہم بصوتی کا ورجلی کا وشارکہم فی الاموال والاولاد. تو یہ جو آوازیں ہیں یہ ساری شیخ شرعی منیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بھی غیر شرعی آوازیں ہیں سب شیطان کی طرف سے. یہ آلہ جو ہے اس کا استعمال احتیاط سے کریں, بند کر کے رکھیں, کوئی ایسا پہاڑ نہیں گر جاتا 1.5-2 گھنٹے میں باہر نکلے. جیسے بندہ بتا رہا ہے, خالد صاحب بتایا کہ باتھ روم کے اندر خدا کا خوف کرو, اس کو بند کر کے جاؤ تاکہ آپ کا جو ہے وہ طہارت کے اندر مخل نہ ہو, تخیل نہ ٹوٹے. سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ اب سارے کہہ رہے ہیں میں لے تو آیا ہوں عدم, اب اس کو آپ کس طرح کرو؟ مہربانی کرو بزرگ دوست, سمجھو اس بات کو, اعمال ضائع نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع ہوں, اعمال ضائع ہونے سے بچو. رشید جیلانی صاحب آج وقت نشتہ دے, آپ کے 10 ہو گئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کل اللہ کے ساتھیوں کو معمول میں نیند کافی آ رہی تھی آج مراقبات میں, اور یہ ارادہ کر رہے کہ آج حضرت بھول جائیں, کوئی بات چیت نہ کریں, ہمیں نیند بڑی آ رہی. نیند اچھی چیز ہے مگر اوقات مقرر کریں سونے کے, ابھی جا کے باتیں نہ کریں. اور الحمد کھانے سے فارغ ہیں جن ساتھی دیر سے آئے ہیں کھانا کھانا ہے, وہ کھانا کھا لیں لنگر میں جا کے. باقی ساتھی جیسے میں کل گزار کی تھی, اکرام کرو, ایک دوسرے کا احترام کرو, بہت خیال کرو, شاید اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دوسرے کو کسی کی خدمت کی قبول ہو جائے, اس کا بیڑا پار ہو جائے. ما توفیق الا باللہ علیہ توکلت. دعا کرتے ہیں, دعا کے بعد ساتھی آرام کرو. اللہم صلی علی محمد, ربنا لا تقتلنا بغضبك فاعف عنا قبل ذلك, انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی اہلنا وفی مالنا علیک توکلنا, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فصلى الله تعالى على رسوله محمد اجمعين.